بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لم تبرد أبدا. صلوات بر محمد وعلى محمد. الله تبارك وتعالى آپ کی اس عبادت کو، ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیروکار بننے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد. جیسا کہ گزشتہ راتوں میں آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام، اور اس قیام کا جو بنیادی مقصد تھا، وہ مقصد ہمیں حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی پوچھنا چاہیے کہ مولا آپ بتائیے کہ آپ نے کیوں قیام فرمایا. جو قیام کا ہدف مولا بیان فرمائے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا، اپنے دوستوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے محلے کا، اپنے معاشرے کا، اپنے شہر کا، اپنے صوبے کا، اپنے ملک کا، اور آج کی دنیا کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ وہ چیزیں جو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پامال ہوئی تھیں، اور پامالی دین کو روکنے کے لیے جو قدم حسین ابن علی نے اٹھایا تھا، آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور اس پامال شدہ دین اور آج کے دین کا ایک مقایضہ کر کے، موازنہ کر کے اپنے آپ کو ذرا پرکھ کر دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد وعلی محمد. جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا کہ اہل البیت کا بنیادی مقصد انسانی معاشرے کی تربیت اور ان کی روح کا ارتقاء ہے. جتنے بھی انبیاء آئے، ان انبیاء کا مقصد کیا تھا؟ انسان کو شعور دینا، انسان کو عقل کے رستے پر گامزن کرنا، انسان کی عقل کو اس طرح سے زندہ کرنا کہ وہ انسان جس معاشرے میں بستا ہے وہاں پر اپنے ارد گرد کے حالات، صورتحال اور مسائل و مشکلات کو دیکھتے ہوئے وہ سوچے، اور اس سوچ کے نتیجے میں اس رستے کا انتخاب کرے جو رستہ انبیاء پیش کرتے ہیں. انبیاء انسانوں کو رب سے ملانے کے لیے آئے، انبیاء اللہ کے دین کے احیاء کے لیے آئے۔ یہی اہل البیت کا ہدف ہے، یہی اہل البیت کا منشا ہے۔ اللہ کے انبیاء آئے انسانوں کی تربیت کے لیے۔ لہذا آپ قرآن کریم میں جب بعثت انبیاء کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انسانوں کے تزکیے کے لیے انبیاء آئے۔ تزکیہ کس کو کہتے ہیں آپ؟ تزکیہ بعض اوقات ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تقویٰ، تزکیہ تقویٰ نہیں ہے۔ زکا یزکی، تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ میں مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں۔ عربی میں جب آپ کسی حیوان کو، کسی بکرے کو، کسی بھیڑ کو، کسی گائے بیل کو جب آپ ذبح کرتے ہیں تو ذبح شدہ جانور کو مزکا کہتے ہیں، ذبح کے اس عمل کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اس ذبح کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ذبح کے نتیجے میں جو فاسد خون ہے وہ اس حیوان کے بدن سے باہر نکل جاتا ہے، وہ پاک ہو جاتا ہے اس تزکیے کے عمل سے گزرنے کے بعد، اور آپ کے لیے اس کا کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی جانور ذبح سے پہلے اگر بغیر ذبح کیے ایسے ہی مر جائے تو کیا آپ اس کو کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے، استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تزکیہ نہیں ہوا، تزکیے کے عمل سے وہ جانور گزرا نہیں ہے۔ انبیاء انسانوں کے تزکیے کے لیے آئے، یزکیہم قرآن کہتا ہے، انسانوں کو تزکیے کے عمل سے گزارنے کے لیے۔ اس تزکیے کے عمل سے گزارنے کے بعد کیا ہوگا؟ انسان کے اندر فاسد جو خیالات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، انسان کے اندر جو بدکرداری پر مبنی چیزیں موجود ہیں وہ نکل جائیں گی، انسانوں کے اندر جو سیاہی ہے اس کو انبیاء آ کر اس تزکیے کے عمل سے گزار کر نکال دیں گے، انسانوں کے اندر جو خرابیاں ہیں، انسانوں کے اندر جو منفی قوتیں ہیں ان قوتوں کو مثبت قوتوں کے ذریعے سے کنٹرول کریں گے۔ تزکیہ یعنی انسانوں کو پاک کرنا، انبیاء آئے انسانوں کو پاک کرنے کے لیے، انسانوں کو پاکیت کے اس دائرے میں داخل کرنے کے لیے۔ اب جب ایک انسان پاک ہو جاتا ہے، مثلا آپ کسی ہوٹل میں چلے جائیں، آپ کے سامنے بیرا لا کر پلیٹ رکھ دیتا ہے، یہ پلیٹ کیا دکان سے خرید کر وہ لایا ہے؟ نہیں، بلکہ کچن سے اٹھا کر لایا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس سے پہلے آپ ہی کی طرح کے سینکڑوں لوگوں نے اس پلیٹ کو استعمال کیا ہے، لیکن اس استعمال کے بعد اس پلیٹ کو دھویا گیا، پاک کیا گیا، پاک کرنے کے بعد اب استعمال کے لیے آپ کے سامنے لایا گیا۔ اگر گندا برتن لے آتے ہیں تو آپ وہ برتن اٹھا کے اس کے منہ پہ دے مارتے؟ آپ کو پاک صاف برتن لا کر دیا گیا، کھانا ساتھ میں رکھ دیا گیا کہ اب آپ اس کھانے کھانا اس برتن کے اندر ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں۔ انسان بھی تمام تر حیوانی خواہشات کا مرقع ہے، جب وہ حیوانی خواہشات کا مرقع ہے تو انبیاء آ کر اس کے اندر کی حیوانیت کو مارتے ہیں اور انسانیت کو زندہ کرتے ہیں، یزکیہم تزکیے کے عمل سے گزارتے ہیں۔ جب یزکیہم سے وہ گزر جاتے ہیں، تزکیہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یعلمہم الکتاب، اب اس کے اندر حکمت کے موتی اور علم کے جواہر رکھ کر انسان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس پلیٹ پر کہ اب اس سے تم استفادہ کرو، اب تمہارا برتن صاف ہو چکا ہے، اب تمہارا باطن طاہر ہو چکا ہے، اب تم علم کے موتیوں سے استفادہ کر سکتے ہو۔ جب علم کے موتیوں سے گزر کر انسان عالم بنتا ہے، انسان کو معرفت ملتی ہے، انسان جہالت کی دبیز تہوں کو چیرتا ہوا علم کی روشنی میں داخل ہوتا ہے، تو اس کے بعد علم کے ایک مرحلے تک پہنچنے کے بعد پھر اس پر حکمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حکمت علم کے ساتھ نہیں آئے، علم سے پہلے نہیں آئے، بلکہ یزکیہم یعلمہم الکتاب اور اس کے بعد یعلمہم الحکمہ، یعنی پہلے تزکیہ ہے، بعد میں تعلیم ہے، اس کے بعد حکمت کے خزانے کھولنے کا عمل ہے۔ انبیاء اس طرح سے انسانوں کی تربیت کرتے ہیں۔ نبی کریم بھی جب تشریف لائے تو کس طرح کا معاشرہ نبی کریم کے سامنے تھا؟ آپ جانتے ہیں کیسا معاشرہ، جہاں پر ہر وہ کام جو فطرت انسانی کے خلاف ہو، ہر وہ کام جس سے انسانی مزاج بیزار ہو، وہی کام اس معاشرے میں ویلیو کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ چوری عام، زبردستی عام، ظلم عام، کسی کمزور کو مارنا فخر کا باعث، طاقتور کے سامنے سر جھکانا عزت کا باعث، لڑکیوں کو قتل کرنا احترام اور عزت اور غیرت کا باعث۔ آپ دیکھیے اس زمانے میں، یعنی نبی کریم کی بعثت سے پہلے کی جو صورتحال تھی مکہ کی سرزمین میں، اور جو قدریں وہاں پر حاکم تھیں، جن چیزوں کو وہ ویلیو سمجھتے تھے، ان ویلیوز کی کیا حالت تھی۔ ایک ایسا شہر جہاں پر انسان اپنی ہی کوکھ سے جنم دی ہوئی بیٹی کو اپنے ہاتھوں زندہ زمین کے نیچے گاڑ رہا ہو اور فخر سے سر اٹھا رہا ہو کہ میں نے اپنی بچی کو گاڑ دیا ہے۔ ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے تاریخ میں کہ ایک شخص مجبور، بےکس، محنت مزدوری کر کے جنگل سے لکڑیاں لے کر مکہ میں آیا۔ سردار قریش، ابو جہل جیسے لوگ، ابو لہب جیسے لوگ آگے بڑھے، دیکھا لکڑ لے کے آیا ہے، اسے کہا آؤ لکڑ میں خریدتا ہوں، میرے گھر چلے آؤ۔ گھر پہنچ گئے، کہا کہ کلہاڑی دی اور کہا کہ اس لکڑی کو تم ٹکڑوں میں تقسیم کرو، چھوٹے چھوٹے پیسز بناؤ۔ وہ بھی کر لیا۔ کرنے کے بعد جب اپنے گھر جانے کے لیے وہ شخص آگے آیا اور کہا کہ اب میری اجرت مجھے دیجئے، تو اس سردار نے کیا کیا، ہاتھ اٹھایا، ایک زور کا تھپڑ مارا اور کہا کہ کیا یہی تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ مجھ جیسے سردار نے تمہاری لکڑی قبول کر لی ہے اور تمہاری خدمت کو قبول کر لیا ہے، اب تم مجھ سے اجرت بھی مانگتے ہو؟ اور معاشرہ ایسا معاشرہ کہ وہ معاشرہ اس سردار کو مجرم نہ کہے بلکہ اس حق کے مانگنے والے کو مجرم گردانے۔ نبی کریم ایک ایسے معاشرے میں آئے، اور اس معاشرے میں آنے کے بعد نبی کریم نے ان لوگوں کا تذکیہ کیا ہے، ان لوگوں کو معراج انسانیت تک پہنچایا ہے۔ اب آپ ذرا اس پس منظر میں دیکھیے، اس پس منظر میں کہ نبی کریم نے جس معاشرے کی تربیت کی اور جس معاشرے کو جہالت کی ان اتھاہ گہرائیوں سے نکال کر علم اور معرفت کے اس معراج تک پہنچایا، کتنی زحمتیں اٹھائی ہوں گی نبی نے، کتنی مشقتیں اٹھائی ہوں گی، کتنا خون دل پیا ہوگا۔ بڑی زحمتیں کی ہیں، بہت قربانیاں دی نبی کریم نے، نبی کریم کے گھرانے والوں نے بہت قربانیاں دی تاکہ انسانوں کو اس جہالت کی بھٹی سے نکال کر انسانیت کی پرنور وادیوں میں داخل کر سکے۔ اب آپ وہ معاشرہ دیکھیے جہاں پر نبی کریم نے محنت کیا۔ ایک صحابی ہے نبی کریم کا، نام اس کا جویبر ہے، حبشی ہے، کالا سیاہ چہرہ ہے، اور ویسے بھی آپ اب بھی حبشیوں کو دیکھیں ان کے چہرے کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ بچے ویسے ہی ڈرنے لگتے ہیں، اور بالعموم غلام ہوا کرتے تھے۔ جویبر غلام تھا، آزاد ہوا بعد میں۔ جویبر کو نبی کریم نے دیکھا اور پوچھا، جویبر تم شادی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، نمبر ایک غریب، نمبر دو میں محتاج، نمبر تین میں غلام، نمبر چار میں خود مسافر، یہاں کا ہوں ہی نہیں، تو اب میں جب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کسی سے کیسے اس کی بیٹی مانگوں، کیسے شادی کروں؟ نبی کریم نے معاشرے میں موجود ان رواجوں اور ان انسانوں کے بنائے ہوئے بت پرستانہ نظام کو توڑنا تھا، لہذا نبی نے کیا کیا، حکم دیا کہ جاؤ قریش کے فلان سردار کے گھر۔ اسلام آ چکا تھا، نبی کریم کے دین کو فروغ حاصل تھا اور لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہو رہے تھے، اور نبی کی نبی کے دائرے دعوت میں داخل ہو رہے تھے، لہٰذا ایک ایسے موقع پر امیر نے فرمایا کہ جاؤ جا کر فلان قریش کے سردار سے کہو کہ نبی کریم نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگوں. جویبر سر جھکائے آ گیا، دروازے پر دستک دی، سردار نے دروازہ کھولا، دیکھا جویبر کہاں آئے ہو؟ جی مجھے نبی کریم نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ آپ سے مانگوں. جیسے ہی یہ سنا چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی. مجھ جیسا سردار، اب آپ کچھ ہی سال پہلے ان سرداروں کی حالت دیکھیں اور آج کی حالت دیکھیں اور تبدیلی دیکھیں. مجھ جیسے سردار سے تم جیسے حبشی کا رشتہ؟ زبان سے کچھ نہیں بولا، اس لیے کہ اسلام لا چکا تھا، زبان سے کچھ نہیں بولا، اندر بہت زیادہ اس کے اضطراب پیدا ہوا. کہا کہ جویبر تم جاؤ، میں بعد میں آؤں گا، حضور سے میں خود بات کر لوں گا. اندر گیا گھر کے، بیٹی دروازے پہ کھڑی تھی، پوچھا کہ بابا کیا بات ہے، آپ نے اس کو واپس کر دیا، کیوں آیا تھا؟ کہا کہ نبی نے بھیجا تھا. کیوں بھیجا تھا؟ نبی کریم نے اس کو بھیجا ہے کہ تمہارا رشتہ میں اس سے کر دوں. بیٹی پوچھتی ہے کہ بابا پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ بیٹی تم ایک سردار کی بیٹی ہو، قریش کے دولت مند، اپنے قبیلے کا سردار، اور یہ غلام، اب میں کیسے تمہارا رشتہ اس سے کروں؟ اس لیے میں نے اس کو بھجوا دیا کہ میں خود حضور سے بات کر لوں گا. بیٹی نے سر اٹھایا اور کہا کہ بابا جب ہم نے اسلام کو قبول کر لیا اور اسلام نے آ کر رنگ اور نسل کی تمیز مٹا کر بنی نوع آدم کو یکساں قرار دے دیا ہے، اور اس کے بعد فضیلت تقویٰ کی بنیاد پر رکھی ہے کہ جو جتنا پاکیزہ اور جتنا متقی ہوگا اتنا وہ برتر ہوگا، تو اس کے بعد آپ نے کیسے جرأت کی کہ نبی کے بھیجے ہوئے ایلچی کو آپ اپنے گھر سے خالی ہاتھ لوٹا دیں؟ جب یہ سنا پریشان ہوا کہ بیٹی خود اس بات کے لیے تیار ہے. آیا نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اپنی بیٹی کی شادی کر دوں. نبی کریم نے اس غلام جویبر کے لیے سامان مہیا فرمایا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، ایک جھونپڑا بھی بنا لیا. 3 دن گزر گئے، قریش کے سردار کی فیملی کی خواتین اور مرد آئے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا، ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی جویبر سے، 3 دن گزر گئے ہیں، لیکن ان 3 دنوں میں جویبر اپنی زوجہ کی خبرگیری تک کے لیے آیا نہیں ہے، تو اب آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارا کیا قصور تھا؟ پریشان نبی کریم نے جویبر کو آواز دی، بلایا، جویبر حاضر ہوئے، پوچھا گیا جویبر کیا بات ہے، تمہاری شادی کو 3 دن ہو گئے ہیں اور تم نے ابھی تک اپنی زوجہ سے پوچھا بھی نہیں اور ملاقات بھی نہیں کی؟ کہا یا رسول اللہ میں ایک آج کی اصطلاح میں 3rd class شہری تھا، میں غلام تھا، میں مسافر تھا، میں محتاج تھا، غریب تھا، بے خانوادہ تھا، میرا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، چہرہ میرا سیاہ تھا، لیکن میں کیسے اس دین کا شکر گزار نہ بنوں جس نے مجھے ان پاتال کی گہرائیوں سے نکال کر انسانیت کے اس معراج تک پہنچایا، کہ آج قریش کے سردار کی بیٹی کی شادی اس انسانی برابری کے اصول کی وجہ سے آپ نے مجھ سے کروا دی. لہذا میں نے یہ دیکھا کہ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کیے بغیر اپنی بیگم کے پاس جاؤں. اس لیے گزشتہ 3 دن جو میں نے گزارے، دن کو روزے سے ہوتا تھا اور رات کو میں رکوع و سجود و قیام کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں اس نعمت پر شکر ادا کر رہا تھا. آج میرے 3 دن پورے ہو چکے ہیں، آج میں جاؤں گا اپنی زوجہ کی خدمت میں. آپ دیکھیں وہ معاشرہ، جس معاشرے میں وہ شیطانی قدریں حاکم تھی، ایک ایسے معاشرے میں تبدیل ہو گیا جہاں پر انسان کو انسانیت کا معراج نظر آیا. نبی کریم نے ایسا معاشرہ تشکیل دیا، ایسا معاشرہ جہاں پر ایثار ہے، جہاں پر قربانی ہے، جہاں پر ایمان ہے، جہاں پر سربلندی ہے، جہاں پر ارزش اور اقدار حاکم ہے، جہاں پر نہ قبیلے کی کوئی قیمت ہے, نہ خاندان کی کوئی قیمت ہے, نہ مالی بیک گراؤنڈ کی کوئی قیمت ہے, نہ فیکٹری کی کوئی قیمت ہے, نہ زراعت کی کوئی قیمت ہے, نہ آپ کی جائیداد کی کوئی قیمت ہے. اگر قیمت ہے تو آپ کی ہے کہ آپ کس حد تک دین نبی کے پیروکار ہیں. نبی نے ایسا معاشرہ تشکیل دیا. آج جب حسین کا زمانہ آیا, حسین ابن علی کا, تو اب وہ قدریں بدل چکی تھیں. مسئلہ یہ تھا, وہ قدریں بدل چکے تھے. نماز تھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا, نماز تھی, لیکن وہ نماز جس کے ذریعے سے شرابی حاکم آئے, شراب پی کر آئے, شراب سے وضو کر کے آئے, مسلم امت کے سامنے محراب پر کھڑا ہو, نماز پڑھائے, لیکن کیسے پڑھائے؟ شراب سے وضو کر کے. نماز تھی لیکن وہ نماز جس کے اندر روح نماز مردہ تھی. حج ہے, حج کو زندہ رکھا گیا, لیکن کیسا حج؟ جس حج میں روح عبودیت نہ ہو, جس حج میں ظلم کے خلاف سر اٹھانا نہ ہو, جس حج کے اندر بت پرستی کے خلاف قیام نہ ہو, جس حج کے اندر اپنے زمانے کے ابلیس کے خلاف قیام نہ ہو, پتھر صرف ان پتھر کے بتوں کو مارا جائے لیکن انسان کی شکل میں جتنے بھی بت تراشے گئے ان بتوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ یہ جو چاہے منمانی کریں اور دین خدا کا حلیہ بگاڑیں, لیکن انسانی اور اسلامی معاشرہ اس تمام تر خرابیوں کو دیکھنے کے باوجود زبان ہلائے نہیں اور قیام کرے نہیں. یہ صورتحال ہو گئی تھی. لہذا آپ کوفہ میں دیکھیے, کوفہ میں ولید نماز پڑھانے آیا, ساری رات شراب پیتا رہا, صبح آیا محراب عبادت میں, مسجد کوفہ کے محراب میں. صبح کی نماز کتنے رکعت ہے؟ دو رکعت. اس نے چار رکعت پڑھائی ہے. چار رکعت پڑھانے کے بعد اس نشے کی کیفیت میں پیچھے مڑ کے دیکھا, نمازیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اور پڑھا دوں اگر چاہو, اور پھر دوبارہ قبلہ رخ ہوا. طبیعت خراب ہوئی. جو رات بھر شراب پی تھی وہ محراب عبادت, یعنی اللہ کے گھر میں محراب عبادت میں وہ سادگی کی ساری شراب انڈیل دی. یہ اسلامی معاشرے کا حلیہ بن گیا تھا. اب جب اسلامی معاشرے کا حلیہ اس حد تک پہنچ جائے, وہ معنویت جو اہل البیت کی تعلیمات میں زندہ تھی, جیسے کل میں نے ابو ذر کے حوالے سے عرض کیا, نہایت پاک باز قسم کے صحابی حضرت سلمان, حضرت مقداد, حضرت بلال, اس طرح کے بڑے بڑے صحابی حضرت عمار یاسر, کیسے کیسے صحابی پاک باز ترین, جن کو دیکھ کر فرشتے ناز کریں, ایسے صحابی, ایسے صحابیوں کی زندگی الٹ دی گئی. ایک ایک کر کے ایسے صحابیوں کا قتل عام کیا گیا, اور مصیبت یہ تھی کہ قتل عام ان عظیم صحابیوں کا ہوتا تھا اور اسلامی معاشرہ خاموش تماشائی تھا. کس نام سے؟ دین کے نام سے. کس نام سے؟ اسلام کے نام سے. کس نام سے؟ خلافت کے نام سے. حسین یہ چیزیں دے کے خاموش نہیں رہ سکتے. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ حسین ان قدروں کے محافظ ہیں, ان اقدار کے محافظ. لہذا حسین ایک مرحلے تک پابند ہیں اپنے بھائی حسن کے اس معاہدے کے, لیکن اس کے بعد پھر حسین آزاد ہیں جب وہ تمام کی تمام شقیں جو اس قرارداد میں ہیں پامال ہوتی ہیں. ایک اور مثال, مسجد نبی, نبی کریم محراب عبادت میں ہیں, نماز فجر پڑھاتے ہیں, فجر کی نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر چڑھتے ہیں چند جملے لوگوں کو بتانے کے لیے. نبی کریم کی محفلیں نورانی محفلیں ہوتی تھیں. جب لوگ نبی کریم کی محفل میں بیٹھتے تھے تو وہاں سے فیض پا کر نکلتے تھے. اس لیے بعض لوگ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم اپنے اندر نفاق محسوس کرتے ہیں. کیسے؟ یا رسول اللہ جب آپ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی نورانیت سے ہمارا پورا وجود نورانی ہو جاتا ہے, اور ہمیں محسوس ہوتا ہے گویا ہم عرش پر ہیں، زمین پر نہیں ہیں، لیکن جب آپ کی محفل سے نکلتے ہیں تو طبیعت میں وہی تکدر، وہی کیفیت پیدا ہوتی ہے، گناہوں میں دوبارہ آہستہ آہستہ لت پت ہونے لگتے ہیں، جب ہم واپس آتے ہیں تو ادھر آپ کے سامنے آ کے بڑے نورانی ہو جاتے ہیں، اب ہمیں خوف ہے کہ ہم کہیں منافق تو نہیں ہوئے۔ نبی کریم فرماتے تھے کہ نہیں، یہ میری نورانیت کی وجہ سے ہے کہ میری محفل میں آ کے تم نورانی ہو جاؤ، کوشش کرو کہ میری نورانیت جب تمہارے اندر پیدا ہو تو اس نورانیت کی حفاظت کرو، اس نورانیت کو بچاؤ۔ لہذا جب نبی کریم محراب عبادت پر محراب سے فارغ ہوئے اور ممبر پر چڑھے تو خطبہ دے رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، اچانک سامنے دیکھا ایک صحابی ہے زید، چہرہ مرجایا ہوا ہے، پریشان حال، گیسو پریشان حال ہیں، آنکھیں سرخ ہیں، پجمردہ چہرہ ہے، تھکن کے آثار پورے وجود پر غالب ہے، آہستہ آہستہ عبادت کر رہا ہے، رو رہا ہے، اس کے گریے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ نبی کریم نے اب دوسروں کو بتانا تھا کہ دیکھ لو کہ اہل اللہ کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے خالص بندے کیسے ہوتے ہیں۔ سر اٹھایا، پوچھا، یا زید کیسا اصبحت، اے زید تو نے رات کیسے بسر کی؟ زید نے سر اٹھایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ اصبحت موقنا، یا رسول اللہ میں نے یقین کے عالم میں رات گزاری ہے، یقین کے عالم میں رات گزاری ہے۔ نبی کریم نے پوچھا کہ لکل شیء علامت ما علامت یقینک، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، تمہارے یقین کی علامت کیا ہے؟ ہر چیز کی نشانی ہوتی ہے، اگر تم نے یقین کے عالم میں رات گزاری ہے تو تمہارے اس یقین کی کوئی علامت ہوگی، وہ علامت بتاؤ۔ عرض کیا، یا رسول اللہ رات بھر میں محراب عبادت میں کھڑا تھا، ذکر و قیام و رکوع و سجود میں مصروف تھا، اس کے بعد جب میں نے قرآن کھولا، قرآن کی آیات پڑھنے لگا تو جہاں جہاں آیات بہشت نظر آئیں، جہاں جہاں اللہ کی نعمتوں پر مبنی آیات میری نگاہوں کے سامنے سے گزری، میں نے اہل بہشت کو بھی دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ بہشت میں کون سے لوگ متنعم ہو رہے ہیں انہی نعمتوں سے جن کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اور جب جہنم کی آیتیں میں پڑھتا تھا تو میں جہنم کو بھی دیکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ کون کون سے لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے اور اللہ کی محبت اور عبودیت کے دائرے سے فرار کی وجہ سے ان نعمتوں سے محروم ہیں اور جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد زید نے سر اٹھایا اور پوچھا، یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں بتا سکوں کہ آپ کی اس محفل میں اور مسجد میں بھی کون لوگ ابھی بھی جہنم میں جل رہے ہیں اور کون لوگ اب بھی جنت کی نعمتوں سے متنعم ہو رہے ہیں؟ جیسے ہی یہ کہا، رسول کریم نے فوراً روک دیا اور فرمایا کہ یا زید اتنا کافی ہے، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ مولانا رومی نے اس پوری حدیث کو، چونکہ یہ حدیث شیعہ سنی دونوں میں موجود ہے، دونوں نے نقل کیا ہے، مولانا رومی نے اس پوری حدیث کو اپنی شاعری میں ڈالا ہے اور اس کے بعد یہاں پر پہنچنے کے بعد فرماتے ہیں کہ لب گزیدش مصطفیٰ، یعنی کہ بس نبی کریم نے اپنے لب دانتوں پہ لیے اور کاٹے، لب کاٹ کر گویا اشارہ فرمایا کہ زید اس سے آگے نہ بڑھنا، اسرار فاش نہ کرنا۔ نبی کریم کی بارگاہ میں جن لوگوں نے تربیت پائی، اس تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے جنت کو بھی دیکھ رہے تھے اور جہنم کو بھی دیکھ رہے تھے، اسی تربیت کا اثر تھا، اسی تربیت کا اثر کہ سلمان جیسے لوگ پیدا ہوئے، اسی تربیت کا اثر تھا کہ مقداد جیسے لوگ جو ایمان کی معراج پر فائز تھے پیدا ہوئے، اسی تربیت کا اثر تھا کہ بڑے جلیل القدر صحابہ پیدا ہوئے، اسی تربیت کا اثر تھا کہ وہ معاشرہ جو آپس میں دست بغریبا تھا، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، ایسا شیر و شکر ہوا کہ ان کے درمیان تمیز رنگ و بو بالکل ختم ہو گیا، یہ اس تربیت کا اثر تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کسی رستے میں انحراف آ جائے، آپ یہاں سے سپر ہائی وے پہ چڑھ جائیں، رستے میں کہیں سے اگر کوئی اور رستہ دائیں یا بائیں نکل رہا ہو اور آپ سپر ہائی وے کو چھوڑ کر اس رستے پر نکل جائیں تو کبھی بھی آپ حیدرآباد نہیں پہنچ سکتے، آپ افغانستان پہنچ سکتے ہیں، کسی اور جگہ پہنچ سکتے ہیں، حیدرآباد نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ آپ نے رستہ الگ کر لیا ہے۔ نبی کریم کی آنکھوں کے بند ہوتے ہی جب دو رستے وجود میں آئے تو ابتدا میں پتہ نہیں چلا لوگوں کو کہ ان دو رستوں کا مطلب کیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کسی دو راہے پر کھڑے ہونے کے بعد آپ جیسے جیسے اس دو راہے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر اصل رستے سے جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں ویسے ویسے آپ کا فاصلہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر آپ دوبارہ اپنے اصل رستے پر واپس آ نہیں سکتے۔ مگر یہ کہ آپ واپس پہنچ جائیں اپنے اسی نقطے آغاز میں اور زیرو سے دوبارہ سفر کا آغاز کریں۔ نبی کریم کے بعد ایسا ہی ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب 50-55 ہجری کا وقت آیا تو معاشرہ وہاں تک پہنچ چکا تھا جہاں پر جاہلیت کی تمام رسمیں زندہ ہو گئی تھیں، لیکن لباس اس رسم نے اسلام کا پہن لیا تھا، یہ کیفیت تھی۔ لہذا لوگوں کو جاہل رکھا گیا، لوگوں کو علم سے دور کیا گیا، اس لیے کہ جب آپ نے لوگوں کو اہل البیت سے کاٹ دیا ہو اور اہل البیت مخزن علم ہو تو پھر آپ کا رابطہ علم سے کٹ گیا، جب علم سے کٹ گیا تو پھر آپ جہالت کی وادیوں میں بھٹکتے رہیں گے، اور یہی ہوا۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے، ایک شخص مدینہ سے گیا شام میں ایک اونٹنی لے کر، کہیں پر اس نے باندھ کے رکھا، کچھ خریداری کی، واپس آیا اونٹنی غائب ہے۔ کافی دن پریشان ڈھونڈتا رہا، ایک دن اچانک مویشیوں کی منڈی میں اونٹنی اس کو نظر آ گئی، جا کے اونٹنی کی باگیں پکڑ لی، کہا کہ کون یہاں لایا ہے؟ ایک شخص شامی اٹھا اور کہا کہ یہ میری اونٹنی ہے، یہ میرا اونٹ ہے۔ کہا کہ نہیں یہ میرا ہے، اس نے کہا نہیں میرا ہے، اس نے کہا میری ہے، اس نے کہا میرا ہے۔ مقدمہ پہنچ گیا امیر شام کے دربار میں۔ امیر شام کے دربار میں جب پہنچے تو اس مدنی مسافر نے دعویٰ کیا کہ یہ اونٹ میرا ہے، اس شخص نے دعویٰ کیا کہ نہیں یہ اونٹنی میری ہے۔ اب امیر نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ یہ اونٹ تمہارا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں مدینہ سے آیا ہوں، یہاں پر میں کسی کو نہیں جانتا، میں علامتیں تو بتا سکتا ہوں، گواہ کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ شامی سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ 40 بندے لے آیا، ان 40 بندوں نے یک زبان ہو کر گواہی دی کہ یہ اونٹ اس شامی کا ہے۔ جیسے یہ گواہی دی، امیر شام نے اونٹنی کی باغیں پکڑی، اس شخص کے حوالے کر دی، اس شخص کو گواہوں سمیت نکال دیا، اور اس کے بعد اس مدنی صحابی کو، صحابی امیر المومنین کو، مدنی نہیں کوفہ سے آئے ہوئے اس صحابی کو قریب لایا اور کہا کہ دیکھ لو، کوفہ سے آئے ہو نا، علی کے ساتھی ہو، دیکھ لو کہ جس قوم کو اونٹ اور اونٹنی کے درمیان تمیز نہ ہو، جو قوم اونٹ اور اونٹنی کے درمیان تمیز نہ کر سکے، اس قوم کے 100,000 سے زیادہ سپاہی میں نے علی کے خلاف تیار کیے ہیں، جا کر علی سے پوچھنا کہ کیا اس جاہل قوم کے ساتھ وہ لڑنے کو تیار ہے۔ جب آپ معاشرے کو علم سے کاٹتے ہیں تو وہی معاشرہ اسلام کے نام پر اور دین کے نام پر دین کی روح کو قتل کرتا ہے، وہی معاشرہ دین کے امام کو قتل کرتا ہے، وہی معاشرہ اللہ کے نام پر اللہ کے ولی کو قتل کرتا ہے، وہی معاشرہ اللہ کے نام پہ اللہ کی حجت کا گلا کاٹتا ہے۔ لہذا جو لوگ خوارج کی شکل میں ہو یا لشکر امیر شام کی شکل میں، وہ سب اسلام کے نام پر آئے، لیکن کون سا اسلام جس میں شراب پینا حلال ہے، جس میں تمام تر بد کرداریاں جائز ہیں، جس میں اسلام کی قدریں ناپید ہیں، جس میں دین کی قدروں کا گلا گھونٹنا ہی اسلام کہلاتا ہے۔ اب ایک ایسے معاشرے میں آپ تبلیغ سے کبھی بھی اس معاشرے کا ذہن بدل نہیں سکتے،
کبھی بھی تبلیغ کے ذریعے سے امیر شام کے چہرے سے نقاب الٹ نہیں سکتے، اس لیے کہ امیر شام کے پاس جو پروپیگنڈے کا پورا ایک سسٹم موجود ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کے ذہنوں کو اہل البیت اور علی و آل علی کے خلاف اتنا بھر دیا گیا ہے کہ اب علی و آل علی کے خلاف زبان درازی عبادت کی شکل اختیار کر گئی ہے۔
ایک ایسا معاشرہ تشکیل پایا ہے، ایک ایسا معاشرہ جہاں پر علی ابن ابی طالب پر نعوذ باللہ لان کرنا اور انہیں نعوذ باللہ گالیاں دینا گویا عبادات کا حصہ ہے، اگر یہ کام آپ نہ کریں تو عبادت گویا آپ نے نہیں کی۔ ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسے معاشرے میں حسین ابن علی نے قیام فرمانا ہے۔
اب آپ سوچئے کہ حسین ابن علی کے کندھوں پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر حسین ابن علی سے بیعت طلب نبی کی جاتی تو حسین ابن علی نے وہ کام کرنا تھا جس کے ذریعے سے اسلام اور نقاب پہنے ہوئے نفاق کے درمیان اتنے فاصلے پیدا ہو جائیں کہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ جس راہ پر حسین چلا وہی رستہ نبی کا رستہ تھا، اور جس راہ پر حسین کے دشمن چلے چاہے جتنے بھی دبیز پردوں کے پیچھے وہ چہرے چھپے ہوئے ہوں، اندر کفر تھا اور نفاق۔
یہ کیسے ثابت ہوتا؟ حسین کے اس اقدام کے نتیجے میں، ورنہ علی ابن ابی طالب کی جو صورتحال تاریخ میں بیان کی گئی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ 70,000 سے زیادہ مساجد، 70,000 سے زیادہ مساجد صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کے بعد لان تان، ہر نماز کے بعد گالیاں، ہر نماز کے بعد تبرہ بازیاں، کس کے خلاف؟ رسول کے بھائی کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ رسول کے جانشین کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ خلیفۃ المسلمین کے خلاف۔ کیا کہہ کر؟ کہ وہ اسلام کا دشمن ہے۔ تو یہ جو آج آپ کو کفر کی فیکٹریاں نظر آ رہی ہیں، کل اس پر میں بات کروں گا، تو یہ کفر کی فیکٹریاں کوئی ایک دم پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اس کا ایک سابقہ ہے اور ایک تسلسل ہے۔ اس لیے کبھی بھی گھبرایا نہ کریں، جب کفر کی فیکٹریاں کھلتی ہیں تو حسین کے قدم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حسین ابن علی نے ایسی صورتحال میں قدم اٹھایا ہے، لہذا حسین نے کیا کیا؟ حسین ابن علی نے لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا، لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ پہلے رخ کیا مکہ کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ براہ راست کوفہ کی طرف نہیں جا سکتے تھے؟ مکہ کی طرف کیوں گئے؟ حسین ایسے ہی اچانک ذہن میں خیال آنے کے نتیجے میں اٹھ کر مکہ نہیں گئے، پہلے سے انہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ مکہ گئے تاکہ عالم اسلام کے تمام کونوں سے آنے والے لوگوں کو اپنا میسج دے سکیں۔ دنیا بھر سے لاکھوں حاجی مکہ کا رخ کر رہے ہیں۔ ذرا تصور ہی تصور میں پہنچ جائیے مکہ، اور ذرا سوچئے افریقہ سے، عرب کے تمام حصوں سے، یعنی جہاں جہاں تک اسلام کی سلطنت پھیلی ہوئی ہے وہاں سے لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ سب پہنچتے ہیں مکہ، جب حسین ابن علی تنہا وارث نبی مکہ میں تشریف لاتے ہیں تو پوری دنیا سے آئے ہوئے حاجیوں کو خبر مل جاتی ہے کہ رسول کے نواسے بھی حج پر آ چکے ہیں اور اپنی پوری فیملی کو لے کر آئے ہیں۔ ظاہر ہے جب کوئی خبر ملتی ہے تو پھیلتی ہے، ہر ایک اپنے اندر خوشی محسوس کرتا ہے کہ اس دفعہ ہم حسین ابن علی کے سائے میں حج کریں گے۔ گویا ایک پیغام ہے کہ ہر ایک کو پتا چلے کہ حسین کس لیے آئے ہیں۔ 8 ذی الحج کو مکہ کو ترک کرتے ہیں۔ مکہ کو 8 ذی الحج کو ترک کرنے کی کوئی وجہ؟ دو دن اور رک جائیں، صرف دو دن، صرف دو دن، دو دن رک جائیں، حج کریں، حج کے بعد واپس چلے جائیں۔ نہیں، دو دن پہلے حج کو ترک کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ پوری دنیا سے آنے والے انسانوں کو بتا سکیں کہ وہ حج
جس میں ولی خدا اس حج کو ترک کر دے اور پیٹھ حج کی طرف کر کے کوفہ کا رخ کرے, اس حج میں چاہے جتنے بھی مسلمان آئیں ان کا حج نہیں ہے. حج کرنا چاہتے ہو تو حسین کے ساتھ چلو, اس لیے کہ جس حج میں اللہ کی وحدانیت کی دھجیاں اڑائی جائیں, اللہ کے دین کی جڑوں کو کاٹا جائے, طواف کعبہ تو ہو لیکن بت پرستی کے لبادے میں ہو, شیاطین کو پتھر مارا جائے لیکن آج کے دور کے سب سے بڑے شیطان یزید کو پتھر مارنے سے انکار کر دیا جائے اور ولی خدا کو تنہا چھوڑ دیا جائے, وہ حج نہیں ہے.
لہذا حسین ابن علی نے دنیا کو یہ میسج دیا کہ میں اللہ کے ولی کی حیثیت سے, اللہ کی زمین پر حجت کی حیثیت سے جب حج کو چھوڑ رہا ہوں تو گویا یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وہ حج نہیں ہے جو رسول نے کیا ہے, یہ وہ حج نہیں ہے جس کی بنا رسول نے رکھی ہے. اس حج سے تمہارے دین کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر حج کرنا ہے تو پہلے جاؤ شیاطین کو مارو, پہلے جاؤ ابلیس کے خلاف قیام کرو, پہلے جاؤ اور اپنے زمانے کے ظالم حاکموں کی جڑیں کاٹو, ان کے چہروں سے نقاب الٹو, اس کے بعد آؤ خانہ کعبہ کا طواف کرو, یہ طواف حج ہوگا. حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے عاد الحج کو حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور عمرہ بجا لانے کے بعد چل پڑے کوفہ کی جانب. گویا اب کیا ہوگا, اب یہ ہوگا کہ جب یہی مسلمان اپنے اپنے سرزمینوں میں اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے شہروں میں جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ تم نے حج میں کیا دیکھا. جیسے آج بھی ہوتا ہے جب آپ کسی حاجی کے پاس جاتے ہیں حج کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ اپنی داستانیں سناتا ہے کہ حج میں وہ بھی آیا تھا, یہ بھی آیا تھا, فلان لیڈر بھی تھا, فلان عالم بھی تھا, فلان بادشاہ بھی تھا, فلان صدر بھی تھا, ہم نے فلان کو اس شکل میں دیکھا, فلان کو اس عمل میں دیکھا. یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہی چاہتے تھے حسین ابن علی, چاہتے تھے کہ جب حاجی آئیں ان کو یہ میسج ملے کہ حسین نے حج ترک کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم اسلام کے ہر انسان کے ضمیر پر ایک درہ برسا رہے ہیں کہ دیکھ لو جس حج کو حسین چھوڑ کر نکلے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج سے زیادہ واجب کوئی کام حسین کے ذمے ہے جس کی ادائیگی کے لیے محافظ دین نے مکہ کو چھوڑا اور کوفے کا رخ کیا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب لوگ اپنے علاقوں میں گئے تو پھر حسین کے اس قدم اور اس اقدام کی ترویج کی اور لوگوں کو پتا چلا کہ حسین نے مکہ کو چھوڑا اور کوفہ کا رخ کیا ہے. حسین نے اپنے ہر عمل میں بتایا, ہر عمل کے ذریعے سے. لہذا حسین نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ حسین کے ساتھی کتنے تھے؟ صرف 72 یا 100 یا 150, جو بھی آپ تعداد رکھیں. پورے عالم اسلام میں سے 72 انسان. حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم ما درت معائشہم فاذا محسوا بالبلاء قل الدیانون. لوگ دین کا نعرہ ضرور لگاتے ہیں, گویا یہ ہمارے لیے بھی ہے, میرے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے. الناس عبید الدنیا, عبید کس کو کہتے ہیں؟ عبد آپ کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد ہیں, بندے ہیں. عبید پست اور چھوٹے بندے کو کہتے ہیں عبید. فرمایا کہ الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے پست غلام ہوتے ہیں, چھوٹے غلام ہوتے ہیں. والدین لائق علی السنتہم, اور دین ان کی زبانی جمع خرچ سے عبارت ہوتی ہے. جب ان کا پیٹ بھرنے لگے, جب ان کا بینک بیلنس بھرنے لگے, جب ان کا کاروبار ترقی پانے لگے دین کا نام لینے کی وجہ سے, تو پھر سب دیندار بن جاتے ہیں. سب دین کا نام لیتے ہیں، سب دین کے خادم بن جاتے ہیں، سب دینی اداروں میں آ جاتے ہیں، اس لیے کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کی زبانی جمع خرچ سے عبارت ہے. ما درت معاشہم، کب تک؟ جب تک ان کی معیشت، ان کا کاروبار، ان کا پیٹ، ان کا معاش کا ذریعہ دین بنا رہے اور ان کی معاش اور ان کی معیشت چلتی رہے. فیضا محسو بلبلا، لیکن جب انہیں بلا آزمائش اور امتحان کی بھٹی میں سے گزارا جاتا ہے، جب کہیں پر ایک دو قتل ہوتے ہیں، جب کہیں پر علم جلتے ہیں، جب کہیں پر مسجدوں پر حملہ ہوتا ہے، جب کہیں پر امام بارگاہوں پر حملہ ہوتا ہے، جب کہیں پر عزاداری پر حملہ ہوتا ہے، جب کہیں پر جلوسوں پر پتھراؤ کیا جاتا ہے، فائرنگ کی جاتی ہے، جب کہیں پر کسی عزادار پر فائرنگ ہوتی ہے، پتھراؤ ہوتا ہے، تو وہاں پر پتا چلتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے میدان میں کھڑے ہیں. ما درت معاشہم فیضا محسو بالبلا، جب انہیں بلا، مشکلات اور چیلنجز کی بٹی میں ڈالا جاتا ہے اور انہیں آزمایا جاتا ہے، قلت دیانون، دیندار لوگ انگشت شمار رہ جاتے ہیں، بہت کم تعداد رہ جاتی ہے دیندار لوگوں کی جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے میدان میں اترتے ہوں. کیا آج آپ یہی حال نہیں دیکھتے؟ جہاں پر بھی آپ جائیں، جہاں پر بھی آپ جائیں، دین کے ٹھیکیدار آپ کو بڑے نظر آئیں گے، دین کے حوالے سے گفتگو کرنے والے بڑے نظر آئیں گے، دین کے حوالے سے دعوے کرنے والے بڑے بڑے نظر آئیں گے، اور نمائندگی کرنے والے بھی بڑے نظر آئیں گے. لیکن جب دین کے لیے قربانی کی ضرورت پڑتی ہے، جان دینے کی ضرورت پڑتی ہے، مال دینے کی ضرورت پڑتی ہے، بیٹے کو قربان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، آبرو قربان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، گھر جلائے جانے کی نوبت آتی ہے، تو کتنے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اور جب ایسا کوئی موقع آ جاتا ہے اور اس امتحان سے ہم گزر جاتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ گالیاں دینے لگتے ہیں کہ مذہب کی وجہ سے یہ ہوا ہے، دین کی وجہ سے یہ ہوا ہے، ان دینداروں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، یہ نعرہ لگانے والے انہوں نے ہمارا یہ کر دیا اور وہ کر دیا. بڑی مثالیں اس کی موجود ہیں پورے ملک کے طول و عرض میں، پارا چنار سے لے کر کوئٹہ تک اور کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک، متعدد مقامات پر ایسے مناظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ ایک واقعے سے پہلے دینداروں کا کیا حال ہوتا تھا، واقعہ جب رونما ہو چکا تو اس کے بعد دیندار کتنے رہ گئے، اور جو دین کے ٹھیکیدار تھے وہ اب کس کس کو متعون کرنے لگے کہ ان کی وجہ سے ہمارا یہ ہو گیا، ان کی وجہ سے ہمارا وہ ہو گیا. بہت سارے ایسے لوگ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جو جن کو جب امید ہوئی کہ ہمیں کچھ ملنا ہے تو دین کے بہت بڑے پرچم دار بنے، اور جب مایوس ہوئے تو دین کے سب سے بڑے دشمن بھی ٹھہرے. کلمہ حسین کلمہ حق ہے، جملات حسین حق کے جملے ہیں. حسین جب کوئی پیغام دیتے ہیں تو ان کا پیغام اللہ کا پیغام ہے. ضمیر انسانی سے آگاہ ہستی کے طور پر جب حسین کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی بات حجت ہوتی ہے، اسی طرح سے جس طرح سے اللہ کی بات حجت ہوتی ہے. صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حسین ابن علی نے قیام کیا تاکہ اسلام کے حقیقی چہرے کو بھی پیش کیا جائے، اور اس چہرے کو بھی پیش کیا جائے جس چہرے کے پیچھے کفر چھپا ہوا تھا. اگر حسین قیام نہ کرتے تو آج کیا ہوتا؟ وہی قدریں زندہ ہوتیں جو یزید کے زمانے میں تھیں. اسلام کا لبادہ پہن کر لوگ ہر ناجائز کو جائز قرار دیتے اور محراب عبادت میں کھڑے ہوتے. آج اگر کہیں پر کوئی عالم دین، کوئی دین کا ٹھیکیدار کوئی غلط کام کرتا ہے تو آپ سب اس کے خلاف زبان بھی کھولتے ہیں اور اٹھ بھی کھڑے ہوتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ حسین کی وجہ سے. یہ جو دنیا میں حق اور باطل کے درمیان لکیر کھچ گئی، اور آج بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں پر بھی بیداری ضمیر کی بات آتی ہے تو پھر لوگ اٹھ کر کہتے ہیں کہ ہمارا امام حسین ہے. تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہی جنہوں نے کربلا سے جینے کا سلیقہ سیکھا ہے، جنہوں نے کربلا کو پہچانا ہے. اس لیے ان عزاداریوں کے ذریعے سے کربلا کو پہچاننے کی کوشش کیجیے، ان عزاداریوں کے ذریعے سے حسین کے کلام کو پڑھیے،
حسین کے کلام کو پڑھ کر دیکھیے کہ حسین ہم سے کیا فرما رہے ہیں، ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ حسین ابن علی نے بڑی قربانی دی ہے، بہت بڑی قربانی دی ہے، اس لیے احادیث میں آیا ہے کہ حسین، میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا یکم محرم سے پہلے کہیں پر کسی لائبریری میں بیٹھ کر، آپ نے خطیب بغدادی کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے عالم دین ہیں اور اہل سنت کے بہت بڑے محدث ہیں، امام المحدثین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک حدیث نقل کی اور حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ نبی کریم نے یہ فرمایا، حدیث انہوں نے نقل کی، اہل سنت شیعہ کتابوں میں نہیں آئے، اہل سنت کی کتاب میں، میں متن کبھی آپ کو سناؤں گا، ابھی میں صرف اس کا مفہوم منتقل کرتا ہوں چونکہ لمبی حدیث ہے۔ حدیث یہ تھی کہ حسین ابن علی کو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حسین ابن علی کو وہ قوت عطا کی ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے، جس کا دل حسین کی محبت میں دھڑکتا ہے، اگر یہ شخص جہنم بھی چلا جائے تو حسین جہنم سے اس کو نکالیں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ یہ حدیث اہل سنت نے نقل کی ہے۔ جب راوی نے یہ حدیث نقل کی کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا، اور راوی ابو ہریرہ ہے، تو راوی نے جب نقل کیا تو جس شخص نے آگے لوگوں تک پہنچایا ہے وہ کہتا ہے، نام بھی پوری حدیث میں تمام سلسلہ موجود ہے، اس وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک شخص اپنی تمام تر گناہوں کے باوجود اگر حسین سے حقیقی عشق کرتا ہے، حقیقی عشق، تو پھر وہ نجات پا سکتا ہے اور حسین اس کو نجات دلائیں گے۔ کہتا ہے میں سویا رات کو، جب رات کو سویا تو میں نے خواب میں حسین ابن علی کو دیکھا، میں قدموں میں گرا، مولا میں نے آج یہ حدیث فلان محدث سے سنی ہے اور حدیث کا متن یہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ بالکل یہ درست ہے اور صحیح ہے، اس لیے کہ جو میرا عاشق اور میرا محب ہوگا اس کو جہنم سے نجات دلانا میرا کام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، مولا کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں باقی سلسلے روات، جو سلسلے سند ہے روایت کی، اس سند سے قطع نظر براہ راست آپ سے نقل کروں کہ آپ نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ میں نجات دلاؤں گا؟ تو فرمایا کہ ہاں تم نقل کر سکتے ہو کہ مجھ سے حسین ابن علی نے کہا ہے کہ میں ہر اس گناہگار کو جس کے دل میں عشق محمد و آل محمد اور عشق حسین ہوگا اور جس کی آنکھیں حسین کے غم میں تر ہوں گی، اس کو میں نجات دلاؤں گا۔ حسین کو کیوں یہ مقام ملا؟ اس لیے کہ حسین نے اپنی تمام ہستی اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا، تمام ہستی۔ اب دیکھیے، ایک انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی حرمت بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ ایک بچے کو آپ تھپڑ مار دیتے ہیں تو کوئی بڑا اثر نہیں ہوتا، کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر صدر پاکستان کو تھپڑ مار دیں، آپ چونکہ مقام اور مرتبے میں فرق ہے، اس لیے وہ پوری دنیا کے لیے ایک بون چال کا باعث بنتا ہے۔ ایک شخص بش کو جوتا مارتا ہے، جوتا اس کو لگتا نہیں ہے، لیکن پوری دنیا میں ایک بونچال آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وہ صدر مملکت ہے کسی ملک کا۔ مقام کے اعتبار سے ظلم کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کربلا کے حوالے سے عجیب ہے کہ کربلا میں مقام بھی وہ ہے جس سے اوپر کوئی مقام نہیں ہے۔ حسین ابن علی جس مقام پر فائز ہیں، اس مقام سے اوپر عالم انسانیت میں انبیاء کے علاوہ کوئی مقام نہیں ہے، نبی خاتم کے علاوہ کوئی مقام نہیں ہے، اس مقام پر حسین فائز ہے، اور اس مقام پر فائز ہونے کے باوجود ظلم ہوتا ہے، اور پھر ظلم بھی ایسا جس کی مثال تاریخ انسانیت میں کوئی نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ حسین سے فرمایا کہ حسین، تم نے میرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آؤ میں بھی اپنی ہر چیز تمہارے اختیار میں دے دیتا ہوں، تم جو چاہو وہی میری رضا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی، جس سے تیرا رب راضی ہو وہ مرضی خدا کا مالک ہے، اور حسین ابن علی نے یہی کیا ہے۔ کربلا میں حسین ابن علی نے اپنی ہر چیز نچھاور کیا ہے، اپنا علی اکبر جیسا بیٹا۔ علی اکبر کون ہے؟
جو حسین کے دل کا پھل ہے.
علی اکبر کے حوالے سے تاریخ نے لکھا ہے کہ جب کبھی علی اکبر مدینہ میں اپنے گھر سے باہر آتے, لوگ رک جاتے اور رک کر دیدار کرتے, زیارت کرتے, جب تک علی اکبر گزر نہ جاتے لوگ رک جاتے اور چلنا اپنا روک دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے فرمایا کہ اشبہ الناس رسول کریم سے سب سے زیادہ مشابہ ہے. کس حوالے سے؟ گفتگو کے حوالے سے. جب علی اکبر بولتے تو گویا رسول بول رہے ہیں, جب علی اکبر چلتے تو گویا رسول چل رہے ہیں. علی اکبر کا خلق, خلقن و منطقن, گفتگو کے لحاظ سے بھی, اخلاق کے لحاظ سے بھی رسول کا نمونہ.
میں صرف یہ نہیں کہوں گا, بعض بزرگوں نے, بعض اساتذہ نے یہ فرمایا ہے کہ علی اکبر اپنے باطن کے اعتبار سے بھی شبیہ رسول تھے. ایسا نہیں تھا کہ صرف شکل کے اعتبار سے ہو, شکل و شمائل بھی رسول کی طرح اور باطن بھی رسول کی طرح. کرامت انسانی کے معراج پر دور دور سے لوگ مدینہ آتے. جب مدینہ آتے تو ایک رسم تھی عربوں میں کہ جس کو کوئی پریشانی ہوتی, کوئی محتاجی ہوتی, کوئی ضرورت ہوتی تو شہر میں اس گھر کا رخ کرتا جس کے دروازے کے اوپر چراغ جل رہا ہو. یہ چراغ کا جلنا اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ اس گھر سے کوئی بھی شخص خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. اور تاریخ نے لکھا ہے کہ علی اکبر کے دروازے کے اوپر دن رات چراغ جلتا تھا اور کوئی بھی اس دروازے پر آتا تو خالی ہاتھ لوٹتا نہیں تھا. اس لیے زیارت حضرت علی اکبر میں یہ جملے معصومین سے نقل ہوئے ہیں, السلام علیک یا کریم النفس, السلام علیک یا کریم الاب, السلام علیک یا کریم الجد. اے وہ ہستی جس کا جد بھی کریم تھا, جس کے والد بھی کریم تھے اور جو خود بھی کریم النفس ہے, جس کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ لوٹتا نہیں ہے. کربلا میں یہی بیٹا کربلا کی طرف جا رہا ہے اور حسین ابن علی اپنے اس شبیہ رسول بیٹے کو میدان قتلگاہ کی طرف بھیج رہے ہیں. لیکن کس انداز میں؟ جب اس بیٹے کو رخصت کرتے ہیں, عجیب انداز ہے, بیٹے کو سوار کرتے ہیں, سوار کرنے کے بعد میدان کی طرف روانہ کر دیتے ہیں. جب علی اکبر کچھ آگے جاتے ہیں تو پیچھے آہٹ سنتے ہیں, رکتے ہیں, دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ حسین کمر تھامے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. بابا آپ نے مجھے رخصت تو کیا تھا, اب کیوں آ رہے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ بیٹا تم بھی جب اپنے جوان بیٹے کا داغ دیکھو گے تو تب تمہیں پتا چلے گا کہ میں تمہارے پیچھے کیوں آ رہا ہوں. بیٹا وہ جو علی اکبر جیسا بیٹا ہو. اب یہی بیٹا 3 دن کا پیاسا میدان قتلگاہ میں اشقیا سے لڑ رہا ہے اور لڑتے لڑتے تاریخ نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں گیا علی کے جوہر دکھائے, جہاں جہاں گیا لشکروں کو چیرتا چلا گیا. ایک دفعہ تھک ہار کر واپس حسین کی طرف آیا ہے. میں یہاں پر بعض عرفا کے جملے نقل کرتا ہوں. انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب حسین کی بارگاہ میں علی اکبر واپس آئے تو فرما رہے تھے کہ مولا, بابا اب یہ تلوار میرے ہاتھوں میں بہت بھاری ہو گئی ہے, اب میں تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میری طاقت ختم ہو گئی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں تھا, بلکہ کیا تھا؟ ایک عجیب منظر بعض عرفا نے, اہل دل نے بیان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی تیر علی اکبر کی طرف آتا تھا, نگاہ حسین اس تیر کی طرف جاتی اور تیر کا رخ تبدیل ہو جاتا. کوئی تیر علی اکبر کو لگتا نہیں. اب جب علی اکبر آئے تو گویا اپنی تھکن کے اظہار کے ساتھ اجازت مانگ رہے ہیں کہ مولا اب تیروں کو روکیے نہیں, اب تلواروں کو روکیے نہیں, اب میں جانا چاہ رہا ہوں اپنے نانا کی بارگاہ میں, اپنے دادا اور اپنی ماں کی بارگاہ میں, زہرا کی بارگاہ میں, کوثر سے میں فیضیاب ہونا چاہ رہا ہوں, اب میرے اور موت کے درمیان حائل نہ ہوئیے گا. علی اکبر کو اجازت ملی, لیکن کس طرح سے؟ جب علی اکبر نے اپنی پیاس کا اظہار کیا تو حسین نے فرمایا کہ بیٹا آؤ میری زبان اپنے منہ میں لے لو اور دیکھ لو, ہو سکتا ہے تھوڑی سی تمہاری زبان تر ہو جائے. جیسے ہی منہ میں زبان لی, گھبرا کے پیچھے ہٹا اور کہنے لگے کہ بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ سوکھی ہوئی ہے اور کانٹے لگے ہوئے ہیں, میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ مجھ سے کئی گنا زیادہ تھکے ہوئے ہیں. بابا صبح سے لاشیں
اٹھاتے اٹھاتے اس وقت آپ کی یہی حالت ہوئی ہوگی, بابا مجھے معاف کیجئے گا کہ میں نے آپ سے پانی مانگا. حسین نے کیا کیا, اپنی انگشتری اتاری, حضرت ابی اکبر کے منہ میں دیا کہ بیٹا جاؤ تمہیں میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں, اور جاؤ لڑو, کچھ ہی دیر میں میرے نانا تمہیں سیراب کریں گے. آئے میدان کارزار کی طرف لڑے, اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ چاروں طرف سے تیروں کا حملہ ہوا, تلواروں کا حملہ ہوا. حضرت علی اکبر حسین کے بیٹے ہیں, غیرت اکبر گوارا نہیں کرتی کہ پشت اسب سے زمین پر گریں, لہذا اپنی باہیں گھوڑے کے گردن پر اس طرح سے ڈال لی کہ گھوڑے سے گرے نہیں. اب چاروں طرف سے تلواروں کی ضربیں پڑ رہی ہیں لیکن علی اکبر گرتے نہیں ہیں. ایک وقت ایسا آیا جب سر پہ گرز بھی لگا, سینے پہ بھالے بھی لگے, نیزے بھی لگے, علی اکبر زمین کربلا پر آئے. بعض عرفا نے لکھا ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا تیر کی طرح آئیں, آ کے حضرت علی اکبر کو اٹھایا. جب حسین پہنچے تو حسین کی کمر جھکی ہوئی تھی, حسین کے رونے کی کیفیت دیکھی, گویا زینب چاہتی تھی کہ حسین کا صدمہ کم ہو تو ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کریں. حسین جیسے ہی آئے, بیٹے سے زیادہ زینب کی طرف نگاہ تھی کہ زینب تو کہاں پر آئی ہے. ایک دفعہ جب حسین نے بیٹے کو اپنی آغوش میں لیا تو عرفا نے کہا ہے کہ حضرت زینب کا رخ مدینہ کی طرف ہو گیا اور کہنے لگی ماں زہرا آئیے اپنے بیٹے حسین کو سنبھالیے, آپ کا بیٹا حسین اپنے بیٹے علی اکبر پر قربان ہو رہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ایام القلم ینقلبون. نسألک اللہم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العزل الاجل الاکرم. یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. بار الہ ہماری اس قلیل عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بار الہ ہمارے دلوں کے اس زخم کو حسین کی محبت کے مرہم سے اس کا علاج فرما. بار الہ ہمیں حسین کے غم کے علاوہ ہر غم سے محفوظ فرما. بار الہ جتنے بھی امتحانات آتے ہیں ان تمام امتحانوں میں حسین کی طرح سے ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرما. بار الہ حسین کے دین کی سربلندی اور ترویج کے لیے ہمیں دامِ درمِ سخنِ خون کے ذریعے, مال کے ذریعے, جان کے ذریعے ہر قربانی کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمیں حسین کی اور آل حسین کی معرفت عطا فرما. بار الہ کربلا کو ہماری دنیا اور آخرت کا سرمایہ قرار دے. بار الہ حب اہل البیت کو ہماری دنیا اور آخرت کا سرمایہ قرار دے. بار الہ تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ, ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما. بار الہ ہمارے جوانوں کو عزم اکبر عطا فرما. بار الہ ہماری بہنوں کو, ہماری ماؤں کو زینب کی جرأت و شہامت و سربلندی عطا فرما. بار الہ جب تک جیتے ہیں محمد و آل محمد کے رستے پر استقامت کے ساتھ, پامردی کے ساتھ ڈٹنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ان کے سپاہیوں میں شمار فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام اثر سے متصل فرما. پاکستان کے شیعوں کو وحدت کی دولت سے مالا مال فرما. انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین, وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. چونکہ مجلس حسین